بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے خواہشات دنیا، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے، کھیتیاں، سب مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں کہ یہی متاع دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری آج کی اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومند۔ سامنے تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نیم نگاہ کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پروگرام اسلامی تاریخ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ تو سامعین، قبل اس کے کہ ہم پروگرام نیم نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجیے۔ ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور یہی نشریات اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں، ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sehar.tv.ir۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہم ایک بار پھر آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 50 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور آپ سماعت فرمائیے پروگرام نیم نگاہ۔ سامعین، نیم نگاہ میں سب سے پہلے پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر آج رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اسی کے ساتھ پورے ملک میں عشرہ فجر کی تقریبات کا آغاز بھی ہو گیا۔ پاکستان اور امریکہ کے وزرائے خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے نام نہاد افغان امن مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا، اور جیش الہند نامی گروہ نے دہلی میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے قریب دھماکہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی وطن واپسی کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر آج رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اسی کے ساتھ پورے ملک میں عشرہ فجر کی تقریبات کا آغاز بھی ہو گیا۔ عشرہ فجر کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے آج اللہ صبح بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد مطہر پر پہنچ کر فاتحہ خانی کی، اور نماز و دعا کے ساتھ ہی قرآن خانی کر کے مسلم امہ کے عظیم و شان رہبر اور اسلامی انقلاب کے بانی کو خراج تحسین پیش کیا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے 7 تیر سن 1360 ہجری شمسی مطابق 28 جون 1981 عیسوی کو رونما ہونے والے سانحے میں شہید ہونے والے عظیم رہنما شہید آیت اللہ بہشتی، شہید رجائی اور شہید باہنر کی قبروں پر بھی فاتحہ خانی کی، اور بارگاہ الہی میں ان شہداء اسلام کے درجات کی بلندی کی دعا کی۔ اس کے بعد رہبر انقلاب اسلامی گلزار شہداء قبرستان پہنچے اور ایران و اسلام کے مدافعین کی ارواح طیبہ کے لیے فاتحہ خانی کی۔ اسی کے ساتھ حشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے منعقد پروگرام صبح 9 بجے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ شروع ہوا، جس کا سلسلہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی شان میں اشعار اور اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کے ناکوں کے ساتھ جاری رہا۔ اس دوران حاضرین انقلابی نعرے لگاتے رہے اور انہوں نے بانی انقلاب اسلامی کے اہداف کے ساتھ تجدید عہد کیا۔ اس کے بعد تہران کے عارضی امام جمعہ حجت الاسلام محمد حسن بوترابی فرد نے انقلاب اسلامی کی خصوصیات اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جانشین صالح رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی عالمانہ و قائدانہ صلاحیتوں پر روشنی ڈالی۔ عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے آج منعقد ہونے والے پروگراموں کے دوران موٹر سائیکلوں کی پریڈ انجام پائی اور تہران کی مہر آباد ایئرپورٹ سے لے کر بہشت زہرا قبرستان تک اس راستے پر پھول برسائے گئے جسے ہوتے ہوئے بانی انقلاب اسلامی بہشت زہرا تک پہنچے تھے۔ دریاسنا اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے عشر فجر کے آغاز کی مناسبت سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے صوبہ شمالی خراسان میں کمبائنڈ سائیکل پاور پلانٹ کے اسٹیم فیز اور 14 میگا واٹ اسمال اسکیل پاور پلانٹ سمیت کئی اہم پروجیکٹوں کا افتتاح کیا۔ واضح رہے کہ 42 سال قبل آج ہی کے دن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی جلا وطنی کے بعد ایران واپس آئے تھے، جہاں عوام نے آپ کا نہایت والہانہ اور پرجوش استقبال کیا تھا۔ آپ کے آنے کے 10 دن بعد یعنی 22 بہمن مطابق 11 فروری 1979 کو اسلامی انقلاب کامیابی سے ہمکنار ہو گیا تھا۔ اسی مناسبت سے ایران اور پوری دنیا میں عشر فجر کے نام سے 10 روز جشن منایا جاتا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے اسپیکر نے کہا ہے کہ امریکہ کی نئی حکومت اپنے معاہدوں پر عمل کرنے کے لیے پیشگی شرط رکھنے کے بجائے پابندیوں کو منسوخ کرنے کے لیے عملی اقدامات کی فکر کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے پارلیمنٹ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کے عوام اور دنیا بھر کے انصاف پسندوں کو عشر فجر کی مبارکباد پیش کی اور کہا کہ انقلاب اسلامی زندہ و جاوید ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ محمد قالیباف نے امریکہ کی نئی حکومت کے وزیر خارجہ کے بیانات پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اگر ایٹمی سمجھوتے میں یقین رکھتا ہے تو شرط و شروط رکھنے کے بجائے عملی طور پر اس کی پابندی کا ثبوت دے۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایٹمی سمجھوتے کا تجربہ ایرانی عوام کی آنکھوں کے سامنے ہے اور ایران کے عاقل و ذہین عوام اتنے بھولے نہیں ہیں کہ دوبارہ نئے کھیل اور ادھار کے وعدے کے چکر میں آ جائیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ امریکہ کی نئی حکومت ایٹمی سمجھوتے میں اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے پیش کی شرط رکھنے کے بجائے پابندیاں ختم کرنے اور اپنے قانونی وعدوں پر عمل کرنے کے بارے میں سوچے۔ پاکستان اور امریکہ کے وزراء خارجہ نے ٹیلی فون کے ذریعے نام نہاد افغان امن مذاکرات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ افغان نیوز ایجنسی آوا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے امریکی ہم منصب آنٹونی بلنکن سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد اپنے مشترکہ مفادات کی بنیاد پر واشنگٹن کے ساتھ مختلف میدانوں میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں کہا ہے کہ سیاسی سمجھوتے کے ذریعے افغانستان میں قیام امن دونوں ملکوں کا ایک بنیادی ہدف ہے۔ دریاسنا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سنیچر کو پاکستان کے سابق حکام پر افغان جنگ میں شامل ہونے کی بنا پر سخت تنقید کی اور اسے ایک بڑی غلطی قرار دیا۔ طالبان کے ساتھ افغان حکومت کے مذاکرات گزشتہ ہفتوں تک قطر کے شہر دوحہ میں جاری تھے، تاہم بعض ذرائع نے خبر دی ہے کہ امریکہ میں نئی حکومت برسر اقتدار آنے تک انہیں ملتوی کر دیا گیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے امریکہ کی زیر قیادت قائم ہونے والے نام نہاد اتحاد نے 2001 اور 2003 میں افغانستان اور عراق پر حملہ کیا تھا، جس کا نتیجہ ان دونوں ملکوں میں تشدد اور بدامنی میں اضافے کے سوا کچھ نہیں نکلا۔ جیش الہند نامی گروہ نے دہلی میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے قریب دھماکہ کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ جیش الہند نامی اس ہندوستانی گروہ نے دھمکی دی ہے کہ مقبوضہ فلسطین میں قدس کی غاصب حکومت کے جرائم کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت میں ملک میں صہیونیوں کے سفارتی مراکز کو دوبارہ نشانہ بنایا جائے گا۔ اس دھماکے کے بعد دہلی میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے اہلکاروں میں خوف و وحشت پھیل گیا، جبکہ ہندوستانی صدر، وزیر اعظم سمیت دیگر حکام سخت برہم ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جمعے کو نئی دہلی میں صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے قریب بم دھماکہ ہوا تھا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہندوستان میں کسانوں کی تحریک اور دہلی کی مختلف سرحدوں پر ان کا دھرنا بدستور جاری ہے۔ ہندوستان میں دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کا احتجاجی دھرنا بدستور جاری ہے۔ اس دوران غازی پور سرحد پر آل انڈیا کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیت نے غازی پور سرحد پر اپنے خطاب میں اعلان کیا کہ ان کا دھرنا تینوں کسان مخالف قوانین کی منسوخی تک جاری رہے گا۔ راکیش ٹکیت نے کسانوں کی تحریک کی خبریں عوام تک پہنچانے میں ہندوستانی میڈیا کے کردار کو قابل تعریف بتایا۔ انہوں نے 26 جنوری کے واقعے کو ایک بار پھر کسانوں کی تحریک کے خلاف ایک سازش قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ 26 جنوری کو جو کچھ ہوا وہ کسانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک سازش تھی جو ناکام ہو چکی ہے۔ راکیش ٹکیت نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے اپنی مکمل آمادگی کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ کسانوں کے حوصلے بدستور بلند ہیں، لیکن حکومت کے ساتھ مسئلے کے حل کے لیے مذاکرات کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہندوستان میں کورونا سے شفا یابی کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک میں کورونا وائرس کی رفتار سست پڑ جانے کے بعد شفا یابی کی شرح 97% کے قریب پہنچ گئی ہے۔ ہندوستان کی وزارت صحت نے اتوار کی صبح اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 13,052 نئے مریضوں کا اندراج ہوا ہے، جس کے بعد کورونا سے متاثرین کی تعداد 1,07,46,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس دوران ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کورونا کے 13,965 مریض شفا یاب ہوئے، جس کے بعد کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 1,04,23,125 ہو گئی ہے۔ سامن، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں فرقہ واریت پر تشویش ظاہر کی گئی۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں لکھنؤ سے سرور حسین۔
حب الوطنی کی آڑ میں بڑھتی فرقہ واریت کے عنوان سے منعقدہ اس سیمینار میں شرکا نے ہندوستان میں بڑھتی فرقہ واریت پہ گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔
لکھنؤ کے یو پی پریس کلب میں آل انڈیا مسلم دلت مورچہ کے زیر اہتمام اس سیمینار میں شرکا نے گزشتہ 3 دہائیوں سے ہندوستان میں بتدریج بڑھتی فرقہ واریت اور تشدد پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہندوستان میں اسے جمہوریت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا۔ وہیں اس سیمینار میں شریک ہونے والے وکلا، سماجی کارکن، جج حضرات اور صحافیوں نے حکومت کے ذریعے فرقہ واریت کو فروغ دینے پر بھی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ نسل کے لیے اسے مہلک قرار دیا۔
دھرم کی آزادی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، واڑی کی سوتنتا ابھیوکتی کی آزادی پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ اس نے کہیں نہ کہیں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ 4,000 سال جو پرانی منووادی ویوستھا تھی کہیں نہ کہیں وہ پنپ رہی ہے، اور اگر اس کا ورودھ نہیں کیا گیا، ویچارک طریقے سے اس کو خارج نہیں کیا گیا، تو آنے والا جو بھارت ہے، آنے والا جو جس ہندو راج کی لوگ کلپنا کر رہے ہیں، وہ نسل واد پہ اور جاتی واد پہ آدھارت ہو جائے گا۔
اس سیمینار میں شرکا نے فرقہ واریت کے ساتھ ساتھ نسل پرستی کے بڑھتے رجحانات پر بھی گہری تشویش کا اظہار کیا۔
سرور حسین، لکھنؤ۔
پاکستان کورونا کے پھیلاؤ کے لحاظ سے بدستور 30ویں نمبر پر چل رہا ہے۔ پاکستان کے قومی کورونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 1,599 نئے مریضوں اور 34 نئے اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس دوران 1,822 کورونا کے مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 33,182 ہے، جن میں سے 2,125 افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 544,813 بتائی گئی ہے، جن میں سے 11,657 افراد انتقال کر چکے ہیں اور 499,974 افراد کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا ٹیسٹ کے مہم کے تحت 42,455 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد اس ملک میں کورونا ٹیسٹ کی مجموعی تعداد 79,32,196 ہو گئی ہے۔ اسپین کے ذرائع ابلاغ نے ایرانی دانشوروں کی تیار کردہ کورونا ویکسین کے کامیاب اور مؤثر واقع ہونے کی تعریف کی ہے۔ یورپ پریس نے اس سلسلے میں رپورٹ دی ہے کہ ایران نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اس کی تیار کردہ کورونا ویکسین عام کورونا وائرس کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ مؤثر واقع ہونے کی توانائی رکھتی ہے اور ہر طرح کے کورونا وائرس کو شکست دینے میں اس ویکسین کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ یورپ پریس نے لکھا ہے کہ ایران کا کوو ایران برکت نامی کورونا ویکسین برطانیہ اور جنوبی افریقہ سے موسوم کورونا وائرس کے مقابلے میں بھی مکمل طور پر مؤثر واقع ہوا ہے۔ اسپین کے دیگر ذرائع ابلاغ نے بھی ایرانی کورونا ویکسین کے بارے میں اسی طرح کی رپورٹیں دی ہیں۔ ایرانی کورونا ویکسین کی تیاری کا کام کرنے والی تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہ حسن جلیلی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ کوو ایران برکت ویکسین کے 2 ڈوز لگوانے والے 3 رضاکاروں کے خون کے نمونوں کی معیاری جانچ پڑتال کی گئی اور نتائج سے پتہ چلا کہ ان افراد کا پلازما برطانوی کورونا وائرس کو مکمل طور پر ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عراق کے ایک رکن پارلیمان نے شمالی عراق کے صوبے صلاح الدین میں داعش دہشت گرد گروہ کی حمایت کرنے پر امریکہ کو سخت متنبہ کیا ہے۔ المعلومہ خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراق کے پارلیمنٹ میں شمالی صوبے صلاح الدین کے نمائندے محمد البلداوی نے کہا ہے کہ صوبے صلاح الدین کے العلم علاقے میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد و شعبی کے جوانوں پر داعش دہشت گرد گروہ کے وحشی عناصر کے حملے اور پھر طویل مدت تک جاری رہنے والی جھڑپوں سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عراق کے شمالی صوبے صلاح الدین اور کرکوک نیس المبار جیسے اس کے آس پاس کے صوبوں میں داعش دہشت گرد گروہ کے کافی تعداد میں عناصر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موصولہ اطلاعات کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور اس کے انٹیلیجنس ادارے ان علاقوں میں داعش دہشت گرد گروہ کو منظم کرنے اور اس کی سرگرمیوں کو بڑھانے کے لیے اس کی مالی اور اسلحہ جاتی مدد کر رہے ہیں۔ عراق کے اس رکن پارلیمنٹ نے اپنے ملک کی حکومت اور فوجی کمانڈوں سے اپیل کی کہ وہ صوبے صلاح الدین میں داعش دہشت گرد گروہ کی اثرین و تنظیم اور اس کی سرگرمیوں سے ہوشیار رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، خبریں آپ نے سماعت فرمائی اور خبروں کے ساتھ ہی آج کا پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اسلامی تاریخ. اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی تیسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو گلشن نقوی اور دیگر ساتھیوں کو صبح تک کے لیے اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام, سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں. ناظرین کرام, ہمارا پروگرام اسلامی تاریخ کے عنوان کے تحت جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, الحمدللہ آپ اس پروگرام کو پسند فرما رہے ہیں. دیکھیے, ایک خاص مقصد ہے جو یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, جو صاحبان مطالعہ ہیں, صاحبان علم ہیں, وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ انسانوں کے نزدیک تاریخ کتنی اہمیت کی حامل ہے. وہ چاہے تاریخ ہمارے پاس مکتوب کی صورت میں ہو, یعنی کہیں لکھی ہوئی ہو اور ہم اس کا مطالعہ کریں, یا اسی طریقے سے جو ہمارے یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اسلامی تاریخ کے, ان کی بھی وہی اہمیت ہے جو ایک تاریخ اسلام کی ہے, یعنی جو کتاب کی شکل میں ہمارے درمیان موجود ہے. اس لیے کہ تاریخ اتنا اہم موضوع ہے اور اتنا شریف علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں گزشتہ قوموں کے عروج و زوال اور ان کی تخریب اور تعمیر کے احوال کا پتہ چلتا ہے, اور اس کے ذریعے سے آئندہ نسلوں کی عبرت کے اسباب اور وسائل فراہم ہوتے ہیں. اس کے ذریعے سے انسان کو بیداری اور بصیرت حاصل ہوتی ہے, انسان کے دماغ کو تازگی ملتی ہے اور ترقی کے وسائل فراہم ہوتے ہیں. اگر ادبی اعتبار سے کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ تاریخ ایک ایسا موضوع ہے جو پس منظر بھی ہے اور پیش منظر بھی ہے، اس لیے کہ ماضی کے اوپر اور حال کے اوپر اور استقبال یعنی ماضی، حال اور مستقبل تینوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی تاریخ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آئندہ کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے لائے عمل طے کرنے میں اس کو بہت مدد ملتی ہے، اس انسان کے مد مقابل کے جس کو اپنی تاریخ کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر اس کو اپنی تاریخ کا علم ہوگا تو اس کو پتا ہوگا کہ کون سی چیزیں ترقی کا سبب بنتی ہے اور کون سی چیزیں تنزلی کا سبب بنتی ہیں۔ اسی ہدف کے پیش نظر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں ہماری ابھی تک کی جو گفتگو چل رہی تھی وہ ظہور اسلام سے پہلے کی ہے، یعنی جس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ آج اور اسی موضوع پر گفتگو ہوگی کہ عربوں میں بت پرستی کس طریقے سے رائج ہوئی اور بت پرستی کے کیا معنی تھے۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمارے اس پروگرام میں دو مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک اسٹوڈیو میں ہوں گے اور ایک دوسرے جن سے ہمارا رابطہ ہوگا۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اپنے مہمانوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈیو میں آج الحمدللہ اس موضوع پر ہمراہی فرمائیں گے جناب عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور پروگرام میں آپ تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔
جی ناظرین، ہمارے جو دوسرے آج کے مہمان ہیں وہ بھی ظاہر ہے بہت اہم شخصیت ہیں، جناب ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب محمد عباس کریمی صاحب، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب محمد عباس کریمی صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کی خدمت کا موقع اللہ نے فراہم کیا۔
جی بہت شکریہ۔ قبلہ میں اس طریقے سے یعنی اپنے سوالات کا آغاز کروں کہ آج کا موضوع ہے ہمارا کہ عربوں میں بت پرستی کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس کے اسباب اور عوامل اور اس کے حوالے سے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بت پرستی کا آغاز کس طریقے سے ہوا، آپ اس پر مختصر طور پر روشنی ڈالیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں بھی کہا کہ جو تاریخ ہے اس سے آشنائی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہمیں کسی بھی اپنے زمانے کے حالات کو یا کسی بھی زمانے کے حالات کو سمجھنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو ٹو ڈیکیڈز ہیں یا کچھ عرصہ پہلے، نہ صرف اس کو بلکہ اس کی جو منشا کو دیکھنے کے لیے کہ آخر یہ اس کی پٹ اپ کہاں سے تھی، یہ مسئلے کا آغاز کہاں سے ہوا، اس پہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بت پرستی کی طرف چلتے ہیں یہاں پہ آ کے اور یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختصر سی جو تبلیغی زندگی تھی اس میں کیسے اس عرب جاہلی معاشرے کو جو بت پرستی جن کے اندر رچ بس گئی تھی وہ کیسے ان کو متمائل کیا توحید کی طرف، تو اس کے لیے ہمیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا
بالکل
کہ یہ آخر بت پرستی کہاں سے ان کے درمیان شروع ہوئی
بالکل،
اور نہ صرف ہمیں ان کے یہ جو بت پرستی بلکہ ان کے پورے ماحول کا جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ بت پرستی یا کوئی بھی جو ایک ایشو ہے وہ ایک خاص علت کی وجہ سے نہیں ہوتا، چند عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک خاص واقعہ
رونما ہوتا ہے بے شک۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اقتصادی، ان کی معاشرتی اور ان کی دینی اور ادیان اور مذاہب ان سب کا ایک جائزہ لیں تاکہ اس کے بعد ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ ان کے اندر یہ جو بت پرستی کا عامل جو تھا یہ کہاں سے ان کے اندر آیا۔
جی
جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب آپ برکمان کو بھی دیکھ لیں جو ویسٹرن تاریخ نگار ہے، وہ کہتا ہے کہ عربوں کا جو پولیٹیکل اور اکنامیکلی جو سسٹم تھا وہ بڑا نارمل سا تھا اور عام سا تھا، یعنی آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس کو ڈیپ مطالعہ کریں تو یہ اتنا عام بھی نہیں تھا، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وہ اللہ کو قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ لکھے ان کو وہ خالق, ان کو سے پوچھا جائے کون ہے, کہتے ہیں اللہ ہے,
اللہ ہے بالکل,
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیوانے وار یعنی کہ پاگل ہو رہے ہوتے ہیں بتوں کو پوجنے کے لیے.
صحیح,
چھوٹے بڑے بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں
جی.
تو یہ اللہ بھی ادھر ہے, سانے حقیقی اور خالق کو بھی وہ
مانتے ہیں,
مانتے ہیں
جی.
اس طرف سے ان کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو یہ بت پرستی کا عامل بھی ہے, تو جی. یہ اتنا ہی سادہ نہیں ہے کہ جتنا جی. اس کو بیان کر دیا جائے کہ عرب جاہل تھے اور سادہ سا ان کا ایک سسٹم تھا, قبائلی سسٹم اس قسم کا نہیں تھا. اگر ان کے عقائد کا آپ نے دقیق مطالعہ کرنا ہے اور اس میں ڈیپ جا کے اس کو دیکھنا ہے تو ہمیں ادیان کی تاریخ کا مطالعہ جی. کرنا.
یہ آپ نے بہت اچھا یہاں پہ ایک اشارہ کیا, چونکہ کبھی کبھی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کہیں یعنی اگر جہالت کی وجہ سے ایسا ہے کہ جاہل ہونے کی وجہ سے انسان جو بت پرستی کر رہا ہے, تو آج بہت بڑے بڑے اسکالر ایسے ہیں کہ جو بت پرستی میں مثلا آج بھی جو ہے وہ ملوث ہے, ترقی زمانے ترقی یافتہ دور میں بھی.
ہم اس میں صرف جہالت کا عامل نہیں ہے
جی جی,
اس کے اندر رسوم و رواج بھی آ جاتا ہے, اس میں تقلید کا عمل بھی آ جاتا ہے, اس میں والدین کے مثلا یا آبا و اجداد کے جو
ماحول کا اثر آ جاتا
ہے یقیناً. اس لیے کہا تھا ہمیں پوری فضا کا
جی جی
دیکھنا پڑے گا. تو جو شروع میں اگر آپ دیکھیں گے
جی
تو یہ حضرت آدم علیہ السلام سے
جی
کے بعد جب ان کا دور شروع ہوتا ہے, ان کے جو بیٹے فرزند آتے ہیں
جی,
تو وہ جب آدم علیہ السلام کو ایک جگہ دفناتے ہیں اور اس جی کے بعد ان کے لیے ایک بلڈنگ سی بناتے ہیں, مختصر سی
ایک عمارت بناتے ہیں,
عمارت بناتے ہیں ان کے لیے. اور یہی بات میں پیش خیمہ ثابت جی ہوتا ہے کہ لوگ اس بلڈنگ کی عبادت کرتے کرتے بھول جائیں اس کے اندر کیا ہے
جی,
اور خود وہ بت پرستی یا شخصیت پرستی کی طرف وہ نکل جائیں
جی.
تو ہمارے پاس اگر ہم اس کے منابعوں کی طرف جائیں یعنی کہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو جی سب سے پہلے بڑا ہمارے پاس جو منبع ہے وہ قرآن مجید ہے.
بے شک
قرآن مجید چونکہ ایک اتھینٹک کتاب ہے
جی,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے
جی.
تو اس کے اندر جو واقعات اور آیات بیان کی جا رہی ہیں وہ ہمیں ایک تاریخی واقعات بھی اس کے اندر
جی
جگہ
جی
جگہ پہ اس میں جو
اگرچہ وہ کتاب تاریخ نہیں ہے
یقیناً,
لیکن اس میں تاریخی واقعات ہیں
یقیناً
جی,
تاریخی کتاب تو نہیں لیکن جو واقعات گزر رہے ہیں
بے شک
اس کے اندر ہمیں یہ ایک تو پہلا ہمارے پاس جو
جی سورس ہو سکتا ہے
سورس ہو سکتا
جی
ہے
جی جی. قبلہ اجازت دیجئے میں یعنی پھر پلٹوں گا آپ کی طرف, آپ سے انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ہم اپنے دوسرے مہمان جو ہیں ہمارے ان کی خدمت میں چلتے ہیں
جی
جی جی. محمد عباس صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے گفتگو چل رہی ہے بت پرستی کے حوالے سے اور ہمارے جو مہمان ہیں مولانا عمار یاسر حمدانی صاحب قبلہ انہوں نے ایک عمومی تاریخ کا سلسلہ شروع کیا ہے, انشاءاللہ اس سوال پہ ہم پھر پلٹیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے کہ عربوں میں بت پرستی کی تاریخ کیا رہی ہے, اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں.
عربوں میں بت پرستی کی جو تاریخ رہی ہے وہ بہت ہی سادہ ہے, جس کو قرآن نے اس کو مطرح کیا ہے اور کتب تاریخیہ میں بھی یہ چیز ملتی ہے
جی,
اور ہم اس پر اگر غور و فکر و تدبر کریں
جی
تو ہمیں بڑی آسانی سے یہ مل سکتا ہے کہ اس کی تاریخ کب اور کیسے شروع ہوئی ہے
جی.
تو مختصر سی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں چند نظریات ہیں
جی
کہ یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی, بدایت التاریخ اور تاریخ کے پڑھنے والے اس کو بخوبی جانتے ہیں اور مورخین نے تاریخ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے درج کیا ہے
جی.
اس میں سے یہ ہے, سب سے پہلا نظریہ یہ ہے کہ یہ جو تاریخ بت پرستی کا آغاز ہوا ہے
جی,
سب سے پہلا نظریہ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کے فرزندان
جی
خصوصاً حضرت حابیل اور مد مقابل قابل
جی,
جب دونوں میں خداوند متعال کی کے سامنے انہوں نے اپنے اپنے نظر اور قربانی کو پیش کیا تو ظاہر سی بات ہے ایک کی قبول ہوئی ایک کی نہیں
جی,
تقریباً سبھی ہی جانتے ہیں
جی.
تو قابل کی جب قبول نہیں ہوئی تو اس نے اپنا حسد دکھانا شروع کر دیا, اس سے پہلے بھی اظہار حسد کرتا تھا وہ
جی,
لیکن جو ہے جب قبول نہیں ہوئی تو عام ہو گئی یہ بات, تو اس نے حسد اپنا شروع کر دیا. تو اسی درمیان میں جب قابل نے حابیل کو قتل کیا
جی,
تو اب کوئی راستہ نہیں تھا, میں یہ لاش کو کروں کیا, تو اس نے ایک کام کیا, پشمان ہو کر جب بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک کوا آیا, غراب جس کو عربی میں کہتے ہیں غراب, اور یہ آیا اور دو بل کیا ہے, اس نے ایک کو قتل کیا, دوسرے نے اس کو پھر پنہان کر دیا.
جی
تو اس نے دیکھا بڑا اچھا ہے, یہ سسٹم تو بڑا اچھا ہے, اس نے ہمیں بتا دیا. اور اس کے بعد اس نے اتنی محبت کرنا شروع کیا اس غراب سے, اس کوے سے, کہ اس کا بت جو ہے ایک جسے کہتے اپنے یہاں تعویذ کی شکل میں اپنے گردن میں آویزان کیا.
جی
اور آویزان کرنے کے بعد پھر یہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا. اس کے مرنے کے بعد اس کے جو متعین تھے, تابعین تھے, ان لوگوں نے اس کی سیرت پر عمل کرنا شروع کیا. پہلی تاریخ یہ.
جی
دوسری تاریخ یہ کہ حضرت نوح سیدنا علیہ الصلاۃ والسلام جب گزر جاتے ہیں تو انہی کے زمانے میں کچھ لوگ بہت ہی متدین, بہت ہی دیدار تھے, جس کا قرآن نے ذکر بھی کیا ہے, جیسے آپ کے ود نامی, سوا نامی بت, اور آپ کے جو ہے یغوث اور یغوت اور نصر, یہ پانچ بت ایسے تھے. تو کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی جو انہوں نے بت بنایا اور اس نام کے جو بت وجود میں آئے. کہتے ہیں تاریخ اور مورخین نے لکھا ہے اس چیز کو کہ کیونکہ یہ بہت ہی متدین حضرات تھے, اور جب یہ لوگ اس دنیا سے رحلت کر گئے, دار فانی سے کوچ کر گئے, تو اس زمانے کے لوگوں نے ان کی یاد میں, جیسے ابھی ہمارے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارے آبا و اجداد کسی کا انتقال ہو گیا اور ہمارا بچپنا رہا ہو, تو ہم یہ طلب کرتے ہیں کہ ہمارے دادا کی صورت کیسی رہی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو ابھی بھی دیواروں پہ دیکھا ہوگا آویزان رہتے ہیں, تو ان لوگوں نے ویسے ہی
یعنی ان کی تصویر وغیرہ
انہی تصویر ہے جی بنائی, اور بنانے کے بعد یہ ان کی یاد میں رکھا. اب جیسے ہی یاد میں رکھا تو شیطان کو موقع ملا
جی
کہ یہ لوگ بت پرست تو نہیں ہے, لیکن ان کی یاد میں ان کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں, لہٰذا وہ آگے بڑھا اور وسوسہ شروع کر دیا کہ بھائی جب اس کو بنا ہی لیا تو اس کی پوجا بھی کرو.
صحیح.
تو اس نے پوجا کرنا شروع کر دیا, شیطان نے اپنا وسوسہ صدور الناس میں ڈال دیا.
پہلے وہ تھوڑا سا احترام کی صورت رہی ہوگی, اس کے بعد وہ
جی جی
احترام اور تعظیم بڑھتے بڑھتے عبادت تک پہنچ گئے.
جی عبادت تک پہنچ گئے, کیونکہ عشق کا عبادت کا تعلق عشق سے ہوتا ہے نا.
جی
تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا, آخر میں وہ اس کو معبود سمجھنے لگے. اور ایک فرق اور ہے, اس زمانے کے بت پرستوں اور ہمارے درمیان میں, یا اس زمانے میں جو مومنین اور متدین حضرات تھے اور مشرکین کے درمیان میں ایک فرق تھا. فرق یہ تھا کہ ارباب کو ماننے میں اختلاف ہے.
جی
مثلاً ان سے کہا جائے بھائی کتنے ارباب ہیں, تو وہ کہیں ہمارے بہت ارباب ہیں, مثلاً مدد کرنے والا کوئی دوسرا ہے, پانی برسانے والا کوئی دوسرا ہے, لیکن خالق ایک ہے.
جی
ان کے درمیان بھی, ہمارے درمیان بھی, مشرکین کے درمیان بھی, موحدین کے درمیان بھی. جیسے آپ سورہ جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو خدا بندے متعال واضح کر دیا, خالقیت میں دونوں ایک نظریہ رکھتے ہیں لیکن ربوبیت میں فرق کرتا ہے. مثلا آیت میں عرض کرتا ہوں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله ليقولن. اب وہ کیا کہیں گے جب ان سے سوال کیا جائے تمہارا خالق کون ہے, من خلق السماوات والارض, کس نے زمین و آسمان کو خلق کیا, ليقولن, تو وہ بالآخر یہی کہیں گے.
جی
یعنی تاکیدن یہی کہیں گے, یقیناً یہی کہیں گے. کیا کہیں گے, العزیز العلیم.
جی
ہمارا عزیز اور علیم وہ ہے جس نے اس کو خلق کیا, لیکن ارباب کے تعین اور تشخص میں اشتباہ کر جاتے ہیں.
صحیح بالکل,
یہ ایک دو نظریہ ہو گیا.
کریمی صاحب معاف کیجئے گا, انشاءاللہ ہم پلٹیں گے آپ کی طرف, لیکن اجازت دیں ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں ہم اپنی گفتگو ان کے ساتھ آگے بڑھا دیں.
بسم اللہ.
جی قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے, جی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تاریخ کے حوالے سے.
جی میں تاریخ کے منابعوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ ہمارے پاس جو اب اگر تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید کی طرف رجوع کریں گے,
بے شک.
اس کے بعد عربوں کی تاریخ بالخصوص.
جی
اس کے بعد ہم اشعار کی طرف آئیں گے, کیونکہ اشعار جاہلیت, چونکہ وہاں پہ آپ معلوم ہے جاہل تھے عرب.
جی
لیکن کچھ پڑھے لکھے تھے, سب معلقات دیکھیں یا دوسری چیزیں دیکھیں, اشعار ان کے ہمیں لکھے ہوئے ملتے ہیں.
جی
تو ان اشعار سے یا جو ہمارے پاس
ایک جی بہت اہم چیز یہاں پہ آپ نے اشارہ کیا, یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ دور جاہلیت, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے, ان کی فکر ایسی تھی, ان کے اقدار ایسے تھے,
بہت رچ ان کا ماحول تھا.
جی جی بالکل.
مثلا ان کا ادب دیکھیں, ہنر دیکھیں یا باقی چیزیں دیکھیں, جاہلیت یعنی اسلام سے جاہل تھے.
جی یعنی وہ تو اپنے آپ کو عرب کہتے تھے, باقی سب کو عجم کہتے تھے.
عجم ہاں,
خود صاحب زبان ہے, باقی سب بے زبان ہیں.
یقیناً ان کے اشعار کو اگر آج بھی دیکھا جائے تو یہ ایک جو زبان ہے اس کی ترقی و ترویج کیسے ہوتی ہے, یہ ہمارے گفتگو بول چال اور اس کو ترقی دینے سے ہوتی ہے.
جی
کہا جاتا ہے کہ عربی زبان فصیح و بلیغ تھی اور لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتوں میں بھیجتے تھے, تو یہ فصاحت و بلاغت ان کے اندر
جی
موجود تھی.
صحیح.
تو دوسرے ہمارے پاس اگر منابع دیکھیں تو اشعار ہیں، اگر اس کے علاوہ دیکھیں تو ہمارے پاس تاریخی کتب ہے، بالخصوص وہ کتب کہ جو پہلی دو تین صدیوں میں لکھی گئی، مثلا ابن حشام کی آپ دیکھ لیں یا تاریخ تبری دیکھ لیں، مسعودی دیکھ لیں، اس قسم کی ہیں، ان کتابوں سے ہم مراجعہ کر سکتے ہیں کہ ان سے
جی. تو اصل میں آپ سے وہی پوچھنا چاہ رہا تھا جو آپ بیان کر رہے تھے کہ جو تاریخ کلی طور پہ بت پرستی کی تاریخ جو شروع ہوئی ہے.
ہاں جی، بت پرستی تاریخ
آپ نے کہا جناب آدم کی قبر کے لیے انہوں نے ایک وہ بنا دیا،
یقینا
عمارت،
جس طرح ابھی کہا بھی گیا کہ یا تو تصویر کو دیکھ کے، تمثیل کو دیکھ کے وہاں پہ بتوں کی اقسام بیان کی جاتی، کچھ تو مجسماتی ہوتی ہیں، کچھ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں. تو اگر وہ دیواروں پہ، اور ادھر جو پہلے بت تھے وہ کوئی گھڑے ہوئے اور انسانی شکل یا کوئی اس قسم کے نہیں تھے، وہ ایک پتھر لیا کرتے تھے، ایک لکڑی لے لی، اس قسم کے ان کے جو بت تھے، یہ بتوں کی جو اقسام تھی. یہ آگے اس طرح
اچھا ایک چیز میں آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا بہت مختصر طور پہ، وہ یہ کہ بت پرستی اور یعنی جو شرک ہے
جی جی،
اس کے حوالے سے کیا ہے مثلا ان میں رابطہ جو ہے، پہلے اس میں کیا ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، کیا ہے اس کے حوالے سے؟
اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے. بعض لوگ تو واضح طور پہ ہمارے جو ویسٹرن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں کوئی توحید نہیں تھا، کچھ وہ تو اللہ کو جو نہیں مانتے اور ادیان کی وہ اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں کرتے، تو ان کے لیے ان کے پاس صریحاً اس کے بارے میں ایک نظریہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری جو افکار ہیں وہ ترقی کرتے ہیں اور ہم ایک تعالی اور ایک بلند مرتبے پہ پہنچتے ہیں جی، اسی طرح یہ تھا کہ سب سے پہلے یہ چھوٹی موٹی تعظیم ہوئی
جی جی، اشیاء کی کچھ صورتیں موجود تھی، پھر اسی سے ترقی کر کے تک پہنچے،
یہ کرتے کرتے شرک تک آئے، شرک سے پھر آگے مذہب کی شکل دی گئی، اور مذہب بھی وہ کہتے ہیں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو تھا، ان کو کوئی نہ کوئی، جب وہ دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جہان کس نے خلق کیا تو اس کے لیے اوپر سے گھڑی گھڑائی ایک چیز دین کو ایڈ کیا گیا
جی جی،
شعور فکری کے ساتھ ساتھ، اور پھر مرحلہ جو ترقی کر رہے ہیں وہ پھر آہستہ آہستہ توحید تک لے کے گئے. لیکن ایسی بات نہیں ہے، یہ ہمارے اسلامی جو نظریات اور تعلیمات کے خلاف ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو خلق کیا اور آدم علیہ السلام کو بھیجا تو سب سے پہلے توحید آئی، اور اس توحید سے اس کے بعد اس کے اندر شرک مخلوط ہوا،
یعنی یہ انحرافی صورتیں ہیں جو شرک صورت ہمیں نظر آتی
یقینا
جی. بہت شکریہ، ہم محمد عباس صاحب کی طرف چلتے ہیں
جی.
جی محمد عباس صاحب، آپ بیان فرما رہے تھے لیکن آپ سے گزارش کریں گے کہ مختصر طور پہ آپ ان نظریات کی طرف اشارہ فرمائیں کہ اور کون کون سے نظریات ہیں اس سلسلے میں،
اور اس کے بعد یہ جو دو نظریے ہیں اس کے علاوہ بھی اور نظریات ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ہے تاریخ بت وجود میں آئی، مثلا جو چیز ان کو اچھی لگتی تھی اور جس چیز کو وہ اپنے سے قوی اور اعلیٰ و برتر دیکھ لیتے تھے اور پھر اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. اول اوائل میں پوجا نہیں ہوتی تھی، اوائل میں بس ان کو عشق ہوتا تھا، ان سے پیار ہوتا تھا اور ان کو بس ایک تسلی ملتی تھی کہ کتنے اچھے لوگ تھے، انسیت ہوتی تھی، اور یہ انسیت دھیرے 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 بت پرستی میں بدل جاتی تھی.
اب ہمارا جو اصل موضوع ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو مشہور بت تھے، تھوڑا آپ اس کی طرف اشارہ کیجئے، کون کون سے مشہور بت تھے؟
جی، اس سلسلے میں قرآن مجید متعدد آیاتوں میں ارشاد فرماتا ہے، متعدد آیات میں ارشاد فرماتا ہے خداوند متعال، جیسے آپ سورہ نجم کی آیت لیں، سورہ نجم کی آیت نمبر 19, 20, 21، صراحتاً پروردگار عالم نے اس میں ذکر کیا ہے. اور اس کے علاوہ سورہ زمر میں آیت نمبر 2-3 میں آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اس میں اقسام بت اور اسماء بت دونوں چیزیں بیان کی ہیں. مثلا جب حضرت نوح علیہ السلام، تو حضرت نوح علیہ السلام والسلام خصوصا یہ جو پانچ بت کا نام اکٹھا آیا ہے وہ حضرت نوح کی زندگی کے ہیں، اور سورہ نوح میں ہے، اس میں پروردگار عالم نے فرمایا ہے وقالوا لا تذرن آلہتکم، وقالوا کی ضمیر ان کے جو روسا تھے، جو بزرگان نے قبیلہ و قوم تھے، وہ جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان کو تبلیغ کر رہے تھے وحدانیت کی طرف، وحدہ لا شریک کی طرف، لا الہ الا اللہ کی طرف، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہ ایسا نہیں ہے، تو ان روسا نے کہا وقالوا لا تذرن الہتکم، کہ تم اپنے بتوں کو، یہ اپنے اللہ کو نہ چھوڑو، جو تمہارے اللہ ہیں ان کو نہ چھوڑو. اب قرآن مجید اس کی تفسیر کر رہا ہے کہ اسی آیت میں وہ الہ کون لوگ تھے
جی،
ولا تذرن، اور یہ بھی نہ چھوڑو، خصوصاً کس کن لوگوں کو، ودا، پہلے بت، پہلا جو بت تھا وہ ودا تھا، اس کو بھی نہ چھوڑو, ولا سوا
جی
سوا کو بھی نہ چھوڑو,
صحیح,
ولا یغوث یغوث کو بھی نہ چھوڑو,
صحیح,
و یعوق و نصرا
جی.
یہ پانچ بت ہیں جو اس عرب میں زمانے جاہلیت میں معاصر جاہلیت میں بہت ہی مشہور تھے
جی جی.
اور قرآن نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے اور
بالکل اس کے نام بھی صریح طور پر نام لیا ہے
جی جی.
بہت شکریہ, اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے بت اور بت پرستی کے حوالے سے کہ جو دور جاہلیت میں عربوں میں رائج تھے. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمانوں کے ساتھ پروگرام آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد عباس صاحب, آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے اس موقع پر کہ دیکھیے خانہ کعبہ جو ہے اس کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ذریعے ہوئی, جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا, اور وہ دونوں یعنی نبی الہی تھے, وہ موحد تھے. تو یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ خانہ کعبہ میں بت کب آ گئے, اس کے اوپر آپ مختصر طور پہ روشنی ڈالیں.
جی شکریہ. اس کی مختصر تاریخ یہ ہے کہ صحیح آپ کا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم نبینا سیدنا اور حضرت اسماعیل سیدنا, یہ جب ان لوگوں نے تعمیر کی اس خانہ کعبہ کی, بہرحال اللہ کے حکم سے کیا
جی
لا شک کا فی, اس کے بعد جب انہوں نے تعمیر کی اس وقت دین حنیف چل رہا تھا
جی,
اور یہ سلسلہ چلتا رہا, اور زمانہ جاہلیت میں معاصر جاہلیت میں بھی یہ سلسلہ برقرار تھا, دائمن تھا, مستمر تھا.
بالکل.
لہذا جب یہ خانہ کعبہ کی شہرت ہوئی اور بیت الحرام کی شہرت ہوئی
جی,
تو لوگ یہاں وہاں سے آنے لگے زیارت کے لیے, عرب میں مختصر نواحی سے آنے لگے. تو اس کے بعد جب یہ دیکھا بڑھتا ہوا اقتصاد, تو اس زمانے میں مختلف بلاد میں یہ خبر پہنچ چکی تھی
جی, مختلف شہروں میں,
مختلف شہروں میں
جی
اس کی جو ہے خبر پہنچ چکی تھی, خانہ کعبہ اللہ کے نبی نے تعمیر کیا, اور اس پر جو ہے منار توحید ہے, اس میں توحید کا پرچم بلند ہو گیا ہے, اور لوگ جو ہے دین حنیف پر قائم تھے, عبادت اللہ کر رہے تھے, اللہ کی عبادت کر رہے تھے
جی.
اب یہ کیسے وجود میں آیا بت؟ بات آپ کی صحیح ہے, جب اللہ نے ایک نبی کو حکم دیا, ایک پیغمبر کو حکم دیا, بیٹے اور باپ دونوں نے تعمیر کی, اور اس کے بعد وہاں قربانی کا سلسلہ, یہ سب اللہ ہو تو دوسری بات ہے, اللہ نے بچا لیا
جی.
اس کے باوجود بت کیسے آیا؟
صحیح ہے,
اس میں بہت بڑا بت تھا جس کا نام تھا ہوبل
جی.
یہ سب سے پہلے یہی بت رکھا گیا, وہ کیسے؟ عمر بن لوہی, عمر بن لوہی ایک شخص تھا جو مکے میں رہتا تھا
جی,
اور قبیلہ خزائی سے تعلق رکھتا تھا.
صحیح.
جب اس نے ابرہے کے سلسلے میں سنا ہے کہ یہ لشکر کشی کر رہا ہے اور یہاں آنے والا ہے, نہیں پہلے اس سے لشکر کشی سے پہلے اس نے ایک بہترین اسی کے مقابل میں کلیسہ جی بنوایا جس کا نام تھا قلیس. قلیس کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بہت بہترین عالیشان بلڈنگ کو کہتے ہیں.
صحیح.
اس میں ہیرے جواہرات اور جہاں تک اس کے امکان تھے اس میں اس کو لگوایا, مزین کیا, بہترین جی خوبصورت بنایا, زیبا جب بنا لیا, تو اب جیسے ہی اس نے سنا کہ بہترین, یہ خزائی نے جیسے ہی سنا, عمرو بن لوہی نے سنا, تو یہ گیا وہاں
مختصر طور پہ
جی
کریم صاحب جی.
جب یہ وہاں گیا تو دیکھا کہ واقعی لوگ بت پرستی کر رہے ہیں, اور اس کو بھی تعجب ہوا کیونکہ دین حنیف پہ بذات خود دین حنیف پہ تھا. جب یہ وہاں گیا اس کو تعجب ہوا, تو اس نے سوال کیا, خزائی نے سوال کیا, لماذا تعبد الاصنام, تم لوگ کیوں اصنام کی پوجا کر رہے ہو, وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا, نحن نعبد ونستنصر منها, یعنی بتوں سے ہم مدد حاصل کر رہے ہیں, ونستنصر منها, اور ہم ان سے بارش لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے بارش کی. تو بارش کہا, بہت اچھی بات ہے یار, ہم تو خدا کو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری خواہش پہ بارش کرے تو بارش نہیں کرتا, جو ہم چاہتے ہیں تو جو ہم چاہتے ہیں کہ مدد کریں تو ہماری مدد پر, ہماری ضرورت پر مدد نہیں کرتا, اس کا یہ نظریہ تھا
جی,
اس کی یہ فکر تھی
وہاں سے یہ
جی, اس کے بعد کہا بطور ہدیہ ہمیں دے دو, تو ان لوگوں نے ایک بت دے دیا بنام حبل, اور وہ حبل لے کر آیا اور خانہ کعبہ کی چھت پر سقف خانہ کعبہ پر رکھا چھت پہ, اور اعلان کیا
جی جی بالکل
یا ایھا الناس اے عباد الاسنام.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, معاف کیجیے گا, یعنی یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, معاف کیجیے گا چونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. قبلہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہاں پہ کہ جو بت پرستی کرتے ہیں یہ, تو کیا ان سے کچھ نفع ملتا تھا, جیسے کہ انہوں نے بھی اشارہ کیا کہ وہ اس سے بارش یا مدد طلب کرتے تھے؟
میں اس سلسلے میں قرآن مجید سے ہی مدد چاہوں گا
جی,
کہ قرآن میں کچھ اغراض و مقاصد ان کے بیان کیے گئے ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں تو سورہ یونس میں آیت آتی ہے کہ جب ان سے پوچھا کہ یہ بتوں کے بارے میں, تو خود بتوں کے بارے میں کیا کہتے تھے, ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, یہ اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے, چونکہ اللہ پہ ان کا عقیدہ تھا. بعض ان میں سے تو اصلا موت کے بعد دوسرے جہان پہ عقیدہ ہی نہیں تھا, لیکن بعض کا تھا جی, اس لیے کہہ رہے تھے جب ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے تو یہ ہماری شفاعت کریں گے
جی.
اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ مریم میں ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آیت مجید ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, انہوں نے اللہ کے سوا ان لوگوں کو بت لے لیا, کس لیے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّةً, تاکہ وہ دیکھتے تھے, وہ سمجھتے تھے یہ ہمارا سمبل ہے عزت کا
جی جی.
یا ایک اور جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں اسی طرح آیت موجود ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنے دوسرے خداؤں کو انہوں نے جو لے لیا وہ کس لیے لے لیا
جی.
لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ, جس طرح کہ کہا گیا کہ جی. یہ ہماری تاکہ ہم مدد کیے جائیں
صحیح.
لیکن قرآن مجید واضح طور پہ ان سب کو لوگوں کو بت پرستی سے منع کرتا ہے
جی,
اور قرآن میں واضح الفاظ میں ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ, انہوں نے اللہ کے علاوہ جو لے لیا آلیہ, جو خدائے بنا
خدا بنا لیا,
لا یخلقونا, وہ خلق نہیں کرتے, وہم یخلقون, اور جبکہ وہ خود بنائے گئے ہیں
صحیح,
یعنی انسان کو ایک منطق کے ساتھ ایک دلیل کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تو خود
تمہاری مخلوق ہے, اور کیسے تمہاری مدد آیت
آگے چلتی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ولا یملکون لنفسہم لانفسہم
جی,
اور یہ جو بت ہیں یہ اپنے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں, نہ کسی ضرر کا یہ مالک
سکتے ہیں,
مالک ہیں نہ ضرر کے نہ کسی نفع کے مالک ہیں,
تو پھر تمہیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں.
اور بالکل اسی طرح کہ ولا یملکون موتن ولا حیات, موتن و حیاتن و نشورا, یہ نہ اپنے موت کے اس کے ہم
اختیار ہے
نہ حیات کا ان کو اختیار ہے. بس
بہت شکریہ
جی جی,
بالکل, جب وہ اپنے لیے کسی طرح کا فائدہ نہیں رکھتے تو ہمیں کیا پہنچائیں گے. بہت شکریہ قبلہ, یہیں پر آپ سے ہم خدا حافظی کریں گے
جی,
بہت شکر گزار ہیں آپ کے, خدا حافظ. محمد عباس صاحب آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر ہم خدا حافظی کریں گے. اور ناظرین اسی طریقے سے آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں, آپ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں, آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, خدا حافظ, فی امان اللہ.